السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع، میزبان بہجت کے ساتھ۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں ندیم یعقوب اور انجینئر ہیں مارٹن کروسز۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارے اس پروگرام کو آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو voanews.com پر لاگ ان کیجیے، ریڈیو کی لائیو آڈیو اسٹریم پر کلک کریں اور ہماری نشریات براہ راست سنیں۔ یہ پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ ٹویٹر اور فیس بک پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی کئی اہم موضوعات ہمارے سامنے ہیں، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان میں طالبان کے ساتھ امن مذاکراتی عمل کا تعطل، سابق صدر جنرل پرویز مشرف عدالت میں پیش ہوئے، فرد جرم عائد نہیں ہوئی، آگے کیا؟ ممتاز ماہر قانون سے بات کریں گے۔ پاکستان کا ایران کے وزیر داخلہ کے بیان پر تشویش کا اظہار، پاکستان کے صدر کا دورہ چین اور اس کی اہمیت۔ پھر پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کریں گے امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کی مشرق وسطی دورے کی، ان کے ٹیونس کے غیر اعلانیہ دورے کی، ایران کے جوہری مذاکرات 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ، اور آخر میں خصوصی رپورٹ میں ہم جائزہ لیں گے شام، مصر اور عراق کی صورتحال کا۔ آج ہمارے ساتھ تجزیہ کاروں اور ماہرین میں شامل ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ممتاز دفاعی تجزیہ کار عبد القیوم، ڈاکٹر توصیف احمد کراچی سے ہمارے پروگراموں کا ایک اور نمایاں نام ہے، قانون کے شعبے سے ایک ممتاز اور نمایاں نام ہے سلمان اکرم راجا کا، وہ سابق صدر پرویز مشرف کے مقدمے کے حوالے سے تفصیل بتائیں گے۔ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی پاکستان سے اور عارف انصار یہاں پولی ٹیکس سے مشرق وسطی کے امور پر تجزیہ کریں گے۔ تو آئیے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں سرکاری مذاکرات کاروں نے وزیر اعظم کو آگاہ کیا ہے کہ طالبان کی طرف سے مؤثر انداز میں فائر بندی کے اعلان کے بغیر مذاکراتی عمل کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ چار رکنی ٹیم نے یہ بات منگل کو ایک مشاورتی اجلاس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف سے اپنی ملاقات کے دوران کہی ہے۔ ادھر وزیر اعظم ہاؤس سے ایک بیان بھی جاری ہوا ہے جس کے مطابق وزیر اعظم نے کمیٹی کی کارکردگی کو سراہا ہے اور انہیں آپس میں مشاورتی عمل جاری رکھتے ہوئے حکومت کی رہنمائی جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ وزیر اعظم کے خصوصی معاون برائے قومی امور اور سرکاری ٹیم کے رابطہ کار عرفان صدیقی نے نواز شریف سے ملاقات کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے،
اگر کوئی مثبت پیش رفت ہوتی ہے جو ہم نے اس میں بیان کی ہوئی ہے، یا وہ اگر ہمیں کہتے ہیں جی کہ ہم اس طرح کی کچھ ضمانت لے کے آئے ہیں اور آپ سے بات کرنا چاہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، وہ تو ہماری طرح وہ نیک جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان سے ہمیں کوئی شکایت بھی نہیں ہے سچ۔
اور اس سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ اتوار کو رات گئے قبائلی علاقے محمد میں کل عدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان کے ایک کمانڈر عمر خراسانی کے ایک ویڈیو بیان میں 23 سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل کے دعوے کے بعد سرکاری مذاکرات کاروں نے طالبان کی مقرر کردہ ٹیم سے پیر کے روز ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جو بیان جاری ہوا ہے اس میں فائر بندی کے مطالبے کو دہرایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ قوم امن کی آرزو مند ہے اور مذاکراتی کمیٹی غیر معینہ وقت کے لیے قوم سے نہیں کھیل سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبان کے مقرر کردہ مذاکرات کار یوسف شاہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی مذاکراتی عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں، آئیے ان کی بات آپ کو سنواتے ہیں۔
سب حکومت کے حال ہیں، انکار اس نے مذاکراتی کیا ہے نا، تب ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں، فرق پڑے گا، نقصان تو ہوگا لیکن یہ کہ جس کو نقصان ہے وہ اٹھائے گا، ہمیں کیا کر دیتے ہیں، ہم تو کوشش کر لیتے ہیں نقصان سے بچ جائیں۔
السلام علیکم جنرل صاحب، اور السلام علیکم ڈاکٹر توصیف، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی جی۔
تو آئیے پروگرام کا آغاز، جی 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 میں سن رہی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی۔ جن صاحب آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں، آپ کا تعلق برسر اقتدار پارٹی مسلم لیگ نون سے بھی ہے، اب صورتحال میں آپ کس نوعیت سے پیش رفت کی توقع کر رہے ہیں؟
دیکھیں یہ صورتحال تو بڑی حساس ہے، بڑی سینسٹیو ہے، اور پاکستان ایک ایسی سچویشن سے دو چار ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ملک کے اندر اپنی یہ جو دہشت گردی کی وبا ہے جو پچھلے 10-12 سالوں میں بہت زیادہ بڑی، اس کو ہم پولیٹیکلی مذاکرات سے حل کریں اور ہمیں ملٹری ایکشن نہ کرنا پڑے۔ آل دو ابھی اتنی زیادہ قربانیاں ہو چکی ہیں پاکستانی قوم کی کہ پوری قوم یک زبان ہو کے ابھی اس فیور میں ہے کہ فوری طور کے اوپر اگر بات مذاکرات سے نہیں بنتی تو فورس کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم پیس کو چانس دینا چاہتے ہیں، اور یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے ایف سی کے جوانوں کو قتل کیا گیا، پھر کراچی کے اندر جو کچھ ہوا پولیس کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بنو میں جو ہمارے ایف سی کے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، تو یہ بڑی اندوناک صورتحال ہے۔ اور یہ جو کمیٹیز ہیں، جو طالبان کی طرف سے بھی کمیٹی ہے، اس میں ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ وہ لوگ بھی پارلیمنٹیرین ہیں، بڑے ایکسپیرینس پالیٹیشینز ہیں، وہ پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی حبل وطنی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو کچھ کے طالبان ان کو پیچھے سے بتاتے ہیں، وہی چیز وہ کنوے کر سکتے ہیں، بٹ ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کی موجودگی کے اندر یہ ان کو کچھ نہ کچھ کنونس بھی کریں گے کہ صحیح لائن کیا ہے۔ تو ابھی یہ مذاکرات کی بات چل رہی تھی اور ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ دہشت گردی کی وارداتیں ختم ہو جائیں گی اور افواج پاکستان کی طرف سے یا حکومت پاکستان کی طرف سے ایکشن نہیں ہوگا۔ اس کو آپ یکبندی نہیں کہہ سکتے کیونکہ پاکستان کی فوج یا پاکستان کی حکومت تو صرف دفاع کر رہی ہے، اور وہ بھی چونکہ ملک کے اندر یہ لوگ واردات کر کے چھپ جاتے ہیں اور ان کا کوئی چہرہ نہیں ہے اور آبادی کے اندر ان کو ڈھونڈنا ممکن نہیں ہے، یہ کوئی کنونشنل فورس نہیں ہے، تو اس لیے کوئی ایکشن بھی وہاں ہی ہوتا ہے جہاں بالکل ان کو کہیں ٹارگیٹڈ چیز مل جائے تو اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریشان کن تو ضرور ہے صورتحال، لیکن ہمیں ٹوٹل ناامیدی کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے، چونکہ جب یہ ہمارے مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو اس چیز کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ فورسز ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ مذاکرات نہ ہوں۔ وہ طالبان کی صفوں کے اندر بھی موجود ہیں، وہ ویسے جرائم پیشہ لوگ بھی پاکستان میں ہیں جن کی جو ہے وہ تنخواہیں باہر سے آتی ہیں اور ان کے پاس ہیں، اور باہر کے ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی انوالومنٹ بھی پاکستان کے اندر ہے۔ تو ہمیں اس لیے پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں اور فوری طور پہ کسی جمپ یا کسی کنکلوژن کے اوپر جانے کی بجائے تحمل مزاجی سے پرائم منسٹر ہر طرح کا پریشر سہتے ہوئے بھی انہوں نے آج کمیٹی کو یہی بتایا ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، میں مطمئن ہوں، اور اس کو آگے بڑھایا جائے اور ہمیں گائیڈ بھی کریں۔
جل صاحب ایک کوئک کامنٹ یہاں کرتے چلیے گا، بہت سے لوگوں کی طرف، بہت سے حلقوں کی طرف اور بہت سے انداز فکر جو مختلف لوگ رکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو کمیٹی قائم کی گئی ہے اس میں تمام فریق ہیں، پاکستان کے اندر اقلیتیں ہیں، عورتیں ہیں، دوسرے مذہبی فرقے ہیں، ان کی مناسب نمائندگی نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
یہ جو لوگ ہم نے لگائے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان میں سے تین پشتونز ہیں اور یہ تجزیہ نگار ٹائپ لوگ ہیں جو بڑے بڑے نالج رکھتے ہیں اس علاقے کا، ان کی اپنے لنکیجز ہیں، یہ طالبان بہت سے انہی کے مدرسوں سے پڑھے پڑھے اور بہت سو کو یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو اس لیے میرے خیال میں یہ سب کی ترجمانی کر سکتے ہیں، ہر طبقہ فکر کے لوگوں کی نمائندگی کمیٹی میں کرنا اس وقت میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس وقت ہم نے یہ بندے رکھے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو پورے پاکستانی قوم کی، اس میں مائنارٹی بھی شامل ہے، اس میں بچے ہیں، خواتین ہیں، ہمارے پاکستان کے ہر طبقہ فکر کے لوگ ہیں، ان کی یہ نمائندگی کریں گے۔
اچھا ڈاکٹر جن صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈاکٹر توصیف، آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان بھر میں، خاص طور پر کراچی میں، تشدد کی کارروائیاں بدستور جاری ہیں، رینجرز اور پولیس کی سر توڑ کوششیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پولیس پر حملے بھی ہیں، رینجرز پر حملے بھی ہیں، کریکرز دھماکے ہیں، مقامی نجی ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پر حملے ہیں، اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کس طرف یہ جاری ہے؟ دوسری طرف طالبان کے ساتھ بات چیت کا عمل جو ہے وہ بھی معطل ہے، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
کیوں محسوس ہوتا ہے کہ انتہا پسند طالبان کی قوت بڑھ رہی ہے، وہ نہ صرف ریاستی اداروں کو مفلوج کر رہے ہیں بلکہ میڈیا کو بھی مفلوج کر رہے ہیں، اور ریاستی اداروں کو اور میڈیا کو مفلوج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالادستی حاصل کر رہے ہیں ریاستی اداروں کی طرف اور ایک نفسیاتی جنگ جیت رہے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ہم ماضی قریب کی تاریخ دیکھیں تو جب بھی مزاحمت کاروں اور ریاستوں کے درمیان لڑائی کے بعد مذاکرات ہوئے تو اس میں ہمیشہ ریاست افینسیو ہوتی تھی، ریاست پہ الزام لگایا جاتا تھا کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہی ہے، وہ لوگوں کو نہیں چھوڑ رہی۔ جو مزاحمت کرنے والے تھے وہ تو بہت مشکل میں ہوتے تھے، یہ پہلا موقع ہے کہ مزاحمت کرنے والے افینسیو ہیں، وہ یعنی ریاست کے جو فوجی ہیں انہیں قتل کر رہے ہیں، رینجرز پہ حملہ کر رہے ہیں، پولیس پہ حملہ کر رہے ہیں، پھر بھی اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ اس ماحول کے اندر مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکل سکے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو ہماری ریاست کا نیریٹو ہے وہ شاید قریب ہے طالبان کے نیریٹو سے، اس لیے ریاستی ادارے جو ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہے طالبان کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور ان کی نافذ پالیسی کے نتیجے میں وہ بالادستی حاصل کر رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. جین صاحب ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے, اگر فائر بندی کے اس سلسلے میں کوئی مناسب کامیابی نہیں ہو پاتی اور ابھی آج ہی جیسا کہ شمال مغربی شہر پشاور کے قریب شدت پسندوں نے فوجی گاڑی پر پھر حملہ کیا ہے, پھر ایک میجر کو ہلاک کر دیا ہے, تو اگر یہ آپ کی یہ مذاکراتی کوششیں کامیاب نہیں ہو پاتی تو پھر ایسی کاروائیوں اور خاص طور پر فوج, پولیس, رینجرز, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں, اس کے لیے کس نوعیت کی کاروائی کے بارے میں غور ہو رہا ہے؟
دیکھیں نا, پہلی بات تو جو میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, میں اس سے متفق نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی ایک نمائندہ حکومت ہے اور پرائم منسٹر جو ہے تیسری دفعہ پوری قوم نے ان کا انتخاب کیا ہے ان کو لیڈ کرنے کا, تو اور انہوں نے آئندہ بھی الیکشن لڑنے ہیں اور پھر بھی حکومت میں آنے کی اپنی ایک صحیح کرنی ہے. وہ سیاست کو بھی بالائے طاق رکھ کے ان کو قومی سلامتی کے جو ہمارے اہداف ہیں ان کو حاصل کرنا ہے, اور میرے خیال میں کسی بھی الیکٹڈ حکومت کے لیے یہ باعث سے ندامت ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کی جان و مال جا رہی ہو اور حکومت کچھ نہ کر سکے. تو اس لیے میرا تو خیال ہے کہ یہ ایک آرگومنٹ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ سیریس نہیں ہے. حکومت تو بالکل سیریس ہے, لیکن اور ساری پوری قوم چاہتی ہے کہ دہشت گردی ختم ہو. ابھی اس کے لیے اپروچ کی بات ہے, آپ کی اسٹریٹجی کی بات ہے. ایک اسٹریٹجی یہ ہے, ایک لوگوں کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ اٹیک کریں. ابھی دی پوائنٹ از کہ اگر تو آپ کے پاس ویزیبل اینیمی ہو, آپ کا ایریا میں سامنے آئیڈینٹیفائیڈ ہو, تو آپ فوری طور پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. جیسے ہم لائن آف کنٹرول پہ انڈیا سے کبھی کلیش ہوتا ہے تو ہم اپنے طور پہ کرتے ہیں, لیکن یہاں اپنی تیاری افواج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسیز پوری کر رہی ہیں. ان کے اندر کیا ہوگا, وہ نارتھ وزیرستان کے اوپر کچھ ایریاز جو کلیئر نہیں ہیں ان کو کلیئر تو کر دیں گے, لیکن کیا اس سے پورے ملک کے اندر دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ کیا دہشت گردی کا منبع صرف ٹرائبل بیلٹ ہے یا پاکستان کے چاروں صوبوں میں کراچی سمیت آگے پیچھے حالات مختلف ہیں اور مختلف نوعیت کے وہ وہاں کرائم ہو رہے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو حکومت بڑا بنظر غور دیکھ رہی ہے. دیکھیں میاں صاحب کا یہ مینیفیسٹو میں بھی انہوں نے کہا کہ میں معاشی ترقی کی طرف جانا چاہتا ہوں, معاشی خوشحالی کی طرف. معاشی خوشحالی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ملک کے اندر امن نہیں آئے گا. تو کون سا ایسا مسلمان, تو آپ چھوڑے ایک انسان ہے, جو یہ دیکھے گا کہ اس کے سامنے اس کی افواج, ان کی سول لائن سیکنڈ لائن فورسز یا بے گناہ لوگوں کا قتل ہو رہا ہو اور وہ کہے کہ میں سیریس نہیں ہوں؟ تو اس لیے وہ سیریس ہیں. اگر یہ مذاکرات, اول تو مجھے امید ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے, لیکن اگر کہیں کامیابی نہیں ہوتی اور ایسے لاسٹ ریزارٹ پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, تو پھر وہ افواج کا جو ہے استعمال اور فورسز کا فل مائٹ کے ساتھ کریں گے اور وہ سلیکٹڈ ایریاز کے ساتھ ان کو ڈیوائیڈ کر کے گریجولی ان کو کلیئر کریں گے, اور کوشش ہوگی کہ ٹارگیٹڈ ان کے آپریشنز ہوں, اور ایسی صورت میں ان کو اس سے پہلے لوگوں کو ڈسپلیس کرنے کا بھی ایک پورا آپریشن کرنا پڑے گا. جیسے سوات اور
مالاکنڈ,
ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان میں رفلی 1 ملین لوگ ہیں صرف دو ان ایجنسیز کے اندر, باقی تقریباً 4 ملین لوگ ہیں, جو یعنی 40 لاکھ لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں. مومند کے اندر آپ اوپر آپ دیکھیں 6 لاکھ باجوڑ کے اندر ہیں, پارا چنار اور یہ جو آپ کی خیبر ہے اس کو ملائیں تو یہ 6 سے 8 لاکھ لوگ ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے لوگوں کا بھی دھیان رکھنا ہے. ساری ٹرائبل پٹی ملیٹنٹ سے بھری ہوئی نہیں ہے, سارے لوگ ملیٹنٹ نہیں ہیں, یہ محب وطن لوگ ہیں اور یہ محرومیوں کا بھی شکار رہے ہیں. تو آپ ساری چیزوں کو دیکھ کے حکومت نے آگے چلنا ہے نا. اوور نائٹ جو ہے فوری طور کے اوپر وہ حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ بلیک اینڈ وائٹ کر کے اور فوراً آئے. ایک اسٹریٹجی ہے اور یہ اگلے 1-2 مہینوں میں بالکل کلیئر ہو جائے گی.
اچھا جی جناب صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. ڈاکٹر توصیف, کل سے ایک خبر بڑی اہم سامنے آ رہی ہے, ایران کے وزیر داخلہ عبدالرضا رحمان فضلی کے بیان پر پاکستان نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب ایران کے 5 سرحدی محافظوں کی بازیابی کے لیے ایرانی فورسز کو پاکستانی حدود میں بھیجنے سے متعلق انہوں نے بیان دیا تھا. پاکستان کے دفتر خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ ایرانی حکام کو بتایا جا چکا ہے کہ فرنٹیئر کور کی جو ٹیمیں ہیں وہ پورے علاقے میں تلاشی لے رہی ہیں اور تاحال ایرانی سرحدی محافظوں کی پاکستان کی حدود میں داخلے کی تصدیق نہیں ہو سکی. دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کی سیکیورٹی فوجیں مسلسل رابطے میں ہیں، جبکہ ایران اور پاکستان کے سینئر عہدیداروں کے درمیان 19 فروری کو کوئٹہ میں بھی ملاقات طے ہے، جس میں حالیہ واقعے سے متعلق معلومات کا تبادلہ ہوگا. آپ اس ساری صورتحال کا تجزیہ کس طرح کریں گے ایران اور پاکستان کے آئندہ تعلقات کے تناظر میں؟ میں جنرل صاحب سے ان کی رائے بعد میں لیتی ہوں. جی ڈاکٹر توصیف
جی، مجھ سے کہہ رہی ہوں.
جی جی،
میرا خیال یہ کہ دیکھیں، یہ ایرانی گورنمنٹ نے بہت سخت موقف اختیار کیا ہے. پاکستان ایران کا دوست ہے اور 60 سال پرانے تعلقات ہیں. کوئی بھی دوست ملک اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ دوسرے ملک کی فوج جو ہے اس کے ملک میں مداخلت کرے اور اپنے مخالفین کو تلاش کرے. ایرانی حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی صورتحال ہے اور بلوچستان میں جو دو طرح کی دہشت گردی ہے، ایک طالبان کی ہے، دوسرے وہ علیحدگی پسند ہے جو بلوچستان کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اور حکومت کو ان ساری مشکلات کا سامنا ہے اور بہت سارے لوگ جو حکومت کے بھی حامی ہیں، جن میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ کوئٹہ سے اور بلوچستان سے اغوا ہوتے ہیں اور ان علاقوں میں لے جائے جاتے اور کئی کئی مہینے پتہ نہیں چلتا اور حکومت کوشش کرتی ہے. تو ایرانی حکومت نے کچھ مرحلے تک موقع سے تیار کیا ہے اور انہیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ پاکستان نے خاصے مشکل حالات میں ان کا ساتھ دیا ہے. اور پھر ایک دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ کراچی میں ہونے والی جو وارانہ ٹارگیٹ کلنگ ہے، اس میں ایران کا بھی نام لیا جاتا ہے، غلط یا صحیح، مگر یہ کہ سرکاری ادارے یہ کھلے عام یہ الزام لگاتے ہیں، تو اس میں ایرانی حکومت کو بہت زیادہ تحمل کا ثبوت دینا چاہیے اور اس طرح کے جارحانہ بیان نہیں دینے چاہیے جس سے نہ صرف تعلقات خراب ہوں گے بلکہ ملک کے پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ بھی خراب ہوگی. پاکستان کو ایران کے تعاون کی ضرورت ہے اپنے ملک کے استحکام کے لیے، اور ایران کو محسوس کرنا چاہیے کہ پاکستان کا استحکام ایران کا استحکام ہے. تو انہیں اتنا سخت رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، ایرانی حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے.
اچھا جنرل صاحب، آپ کے خیال میں اس پیش رفت کے پس پردہ کیا عوامل کار فرما ہے؟ ایران کی خفگی کا کوئی خاص باعث ہے؟
میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کروں گا. دیکھیں، ایران کی اپنی خفگی کی باعث تو یہ ہے کہ اگر ان کے بندے غائب ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے ملک میں نہیں ہیں، تو ان کا ایک یہ اندازہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ہیں. اور چونکہ اس طرح کی وارداتیں یہاں ہو رہی ہیں اور پاکستان ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے اور یہاں بہت سے جو ریفیوجیز ہیں افغانستان سے بھاگ کے بھی ادھر آئے ہیں اور بہت سا وہاں وہ مسائل ہیں، پھر ایک انسرجنسی ہے، پھر ایک بی ایل اے والوں کا اپنا وہ ہے، پھر ایک سیکٹیرین وائلنس کمپ چکر چلا ہوا ہے، تو شاید اس وجہ سے وہ پریشان ہوں اور وہ کہتے ہوں کہ یہ ادھر گئے ہوں. لیکن یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم اپنی افواج کو یا اپنی سیکیورٹی فورسز کو آپ کے علاقے میں بھیجیں گے. یہ ہم توقع نہیں کرتے اپنے نیبرنگ ایک بردرلی مسلم کنٹری کے ساتھ، جس کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ان کی سیکیورٹی اور ان کی سلامتی جو ہے اس کے لیے بھی ہم کنسرن ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن لانے کے لیے ایران کا بھی پاکستان کے ساتھ ایک کلیدی رول ہونا چاہیے، چونکہ افغانستان کے اندر بھی جو ٹرمائل ہے اس کے اندر یہ ناردرن الائنس کی زیادہ الائنمنٹ ایران کے ساتھ ہے، اور پاکستان میں بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہاں بھی یہ جو سیکٹیرین ایک قسم کا دنگل ہوتا ہے، اس میں یہ عرب ریاستوں کو، سعودی عربیہ کو، ایران کو لوگ پن پوائنٹ کرتے ہیں. آل دو ہمارا حکومت پاکستان کا اور پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ایران کی حکومت ہو یا سعودی عربیہ کی حکومت ہو، حکومتی سطح کے اوپر یہ کبھی بھی پاکستان کے مفادات کے خلاف کام نہیں کریں گے. لیکن نیچے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اور وہ سیکٹیرین رفٹ کو ہوا دیتے ہیں، جیسے کچھ سعودی 9/11 میں ملوث تھے. قطع نظر اس کے کہ سعودی حکومت جو ہے وہ ان کے بہت بہت بہترین تعلق ہے امریکہ کے ساتھ. تو اس طرح یہ نیچے سے جو انڈر کرنٹ ہے، نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. تو اس غلط فہمی کو دور ہونا چاہیے. پاکستان کی دفتر خارجہ نے بڑا ٹھیک اور موزوں ریئیکٹ کیا اور یہ بتایا کہ ہم نے ابھی تک ہمیں ان کا کھوج نہیں ملا اور ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ہمارے پاس ایسی اطلاع ہے کہ وہ ادھر ہیں، لیکن اگر ادھر ہوئے تو ان کی حفاظت اور ان کی بحفاظت واپسی پاکستان کی حکومت کے فرائض میں شامل ہے. بالکل اسی طرح اگر ہمارے بارڈر گارڈز ایران کی طرف چلے جائیں اور کوئی اغوا کر لے یا افغانستان کی طرف چلے جائیں، تو ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم ان سے ڈیمانڈ کریں کہ ان کو واپس لایا جائے. اسی طرح ایران کا بھی یہ حق ہے.
اچھا، پاکستان کے صدر ممنون حسین منگل کو 3 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے ہیں، جہاں اعلیٰ چینی عہدیداروں نے بیجنگ کے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا ہے۔ بطور صدر یہ ان کا پہلا غیر ملکی سرکاری دورہ ہے۔ ڈاکٹر توصیف، پاکستان اور چین کے درمیان حالیہ تعلقات کے تناظر میں اس دورے کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے، پاکستان اور چین کے تو بہت پرانے تعلقات ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کی فوج کے چین سے بہت قریبی تعلقات ہیں، اور اس نے چین کی دوستی کو متبادل کے طور پر استعمال کیا ہے خطے میں۔ یہ دورہ اتنی اہم ہے کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے اس میں چین اور پاکستان کی ایک حکمت عملی ضروری ہے، کیونکہ 2014 میں جب امریکی اور نیٹو کی فورسز کی جانے کا معاملہ ہے تو افغانستان میں جو ڈھانچہ بنے گا اس سے پاکستان بھی متاثر ہوگا اور چین بھی متاثر ہوگا، تو اس حوالے سے کنسلٹیشن کی نہیں اہم ہے۔ اور اس میں بات یاد رکھنی چاہیے کہ چین نے کبھی بھی انتہا پسند طالبان کی حمایت نہیں کی، بلکہ جب طالبان کی حکومت تھی تو وہ ان کی کاروائیوں سے تنگ تھے۔ تو یہ حکومت پاکستان کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی حکمت عملی کو ان سے مشورہ کرے جس میں انتہا پسندی کو کرب کیا جائے اور افغانستان میں ایک ایسا ڈھانچہ بن سکے جو خطے کے تمام ممالک کے لیے قابل قبول ہو اور اس خطے میں امن ہو سکے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر توصیف، آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی۔ جان صاحب، آپ سے میرا آخری سوال ہے، سعودی عرب کے ایک طرف سے پاکستان میں حالیہ ہفتوں میں جو سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت کے دورے ہوئے ہیں، ان دوروں سے پاک سعودی تعلقات میں بہتری کی بات بتائیے، اور یہ بھی کہ پاکستان کے لیے کس حد تک سود مند ہے۔
دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کی بڑی ڈیپ روٹیڈ ٹائز ہیں، یہ صرف ڈیفنس کوآپریشن ہی نہیں ہے بلکہ یہ اکنامک فیلڈ کے اندر بھی بہت کچھ ہے۔ مجھے یہ جب گلف وار ہوئی تھی 1990-91 میں، تو اس وقت سعودی عربیہ تھریٹنڈ تھا کہ یہ شک تھا کہ صدام حسین نے اگر کویت پہ چڑھائی کی ہے تو شاید سعودی عربیہ کا بھی رخ کریں، تو اس وقت پاکستان نے اپنی ایک تقریباً ڈویژن فوج بھیجی تھی، اور مجھے بھی ایکسپیرینس ہوا، میں بھی 2 سال وہاں ان کی افواج میں ایز اے لیفٹیننٹ کرنل میں نے کام کیا ہے۔ سعودی عربیہ نے جب پاکستان نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا اور اس وقت پاکستان ایک اکنامک کرنچ کے نیچے آیا، تو سعودی عربیہ نے 50,000 بیرل آئل ایوری ڈے فری پاکستان کو دیا تاکہ ان کے اوپر کسی قسم کا معاشی برڈن نہ پڑے۔ ہماری بائی لیٹرل ٹریڈ بھی ہے، ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو سعودی عربیہ میں اور ان کنٹریز کے اندر کام کرتے ہیں، اور ابھی سعودی عربیہ کے کچھ تعلقات اگر انڈیا سے بہتر ہو رہے ہیں تو اس کو بھی ہم مثبت طریقے سے لیتے ہیں کہ شاید انڈیا کے سعودی عربیہ کے ساتھ جو لنکیجز ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شاید کشمیر کے مسئلے کے حل کی طرف بات کو آگے چلا جا سکے۔ اسی طرح سعودی عربیہ کے پاکستان کے ساتھ جو لنکیجز ہیں ان کا فائدہ اٹھا کے پاکستان ایران کے ساتھ اپنے لنکیجز کو جوڑ کے تو سعودی عربیہ اور ایران کے ساتھ بھی جو گلف ہے آپس میں ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو سعودی عربیہ کا یہ دورہ بڑا ٹائملی ہے، خصوصاً جب کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کی پالیسیز میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، ایران تھوڑا قریب ہو رہا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سعودی عربیہ اور اسرائیل اور ان کنٹریز کا جو چاہتے تھے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سیریا کے اندر کچھ ایکشن کرے، تو وہ اس لحاظ سے بھی تھوڑی آپس میں ان کی جو ہے وہ نا امیدیاں ہیں۔ تو ایسی صورت حال کے اندر میرے خیال میں سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ پاکستان جیسا امپارٹنٹ ملک ان کے قریب رہے، اور ہم ان کے قریب ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی آپس میں رپروچمان سعودی عربیہ اور ایران کا کرایا جائے۔ تو یہ بڑا کراؤن پرنس کا ہائی لیول کا وزٹ تھا، اور انہوں نے ہر سطح کے چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کے پرائم منسٹر تک ہر سطح کے لوگوں کو، منسٹرز کے ساتھ، ڈیفینس منسٹرز کے ساتھ، اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، اور سعودی عربیہ کی طرف سے ہمیشہ پاکستان کے لیے بہتری کی جو ہے سوچ رہتی ہے، اور یہی سوچ پاکستان کی طرف سے ہے، چونکہ ہماری ریلیجیس ایک اٹیچمنٹ بھی ہے
ان کے ساتھ ہے
جی، بالکل، کی وجہ سے سعودی عربیہ کے ساتھ۔
جی بہت بہت شکریہ جان صاحب، آپ سے میری پھر بات ہوگی۔ تو اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں پاکستان میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے منگل کے روز اپنے خلاف غداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت میں پیش ہونے کی، لیکن اس عدالت میں ان کی پیشی تو ہوئی، ان پر فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ ممتاز ماہر قانون سلمان اکرم راجہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔
لیکن اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اس عدالت کے اختیار سماعت کو چیلنج کیا ہوا ہے، اس کے خلاف ایک درخواست دے رکھی ہے، لہٰذا عدالت نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے اپنی اختیار سماعت کے حوالے سے وہ وضاحت کر دے، فیصلہ دے دے، اس کے بعد فرد جرم اگر عائد کرنا ہوگا، اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اس کو اختیار سماعت ہے تو پھر یقیناً فرد جرم وائد کرے گی. آج کی جو پیشی تھی اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ مشرف صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور وہ تو ایک عذر ہو سکتا تھا ان کی جانب سے کہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ عدالت میں پیش ہوں, وہ عذر اب آج وضاحت ہو گئی کہ ان کی صحت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ عدالت میں پیش نہ ہو سکے. اب آئندہ بھی ان کا پیش ہونا جو ہے وہ ہوگا, وہ اس سے ہٹ نہیں سکیں گے, اور فرد جرم اگر اختیار سماعت کا معاملہ حل ہو جاتا ہے تو عائد ہو سکے گی ان پر.
سابق صدر پرویز مشرف کے ایک وکیل احمد رضا قصوری نے خصوصی عدالتی کارروائی کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا ہے کہ سابق صدر کی عدالت میں پیشی سے یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ عدالت کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ عدالت کو پہلے ان درخواستوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے جن میں خصوصی عدالت کی تشکیل کے بارے میں سوال اٹھائے گئے ہیں. احمد رضا قصوری کیا کہتے ہیں؟
انہوں نے جمعے کی تاریخ رکھی ہے, جمعے کو وہ فیصلہ کریں گے. آیا یہ عدالت کے پاس جو ہے وہ اختیار سماعت ہے یا نہیں ہے, اور اگر وہ اس بات پہ آتے ہیں کہ ان کو اختیار سماعت نہیں ہے تو پھر جنرل مشرف صاحب کی حاضری جو ہے اس عدالت کے سامنے اس کی ضرورت نہیں ہوگی, اور اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اختیار ہے تب ہم جنرل مشرف صاحب کو مزید کاروائی کے لیے دوبارہ سمن کریں گے اور اس وقت چارج شیٹ ہوگا.
سابق صدر کی طرف سے مقدمہ آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالت میں چلائے جانے کی درخواست کے بارے میں دلائل پرویز مشرف کے ایک وکیل انور منصور نے مکمل کر لیے. فوجی عدالت میں اس کارروائی کی نوعیت کے بارے میں سلمان اکرم راجا کہتے ہیں,
نتیجے پر پہنچتی ہے کہ عدالت کے اختیار سماعت نہیں ہے اور یہ سماعت فوجی عدالت کے لیے بری بھی ہونی چاہیے. تو پھر آرمی ایکٹ کے تحت ایک طریقہ ہے, وہ ایک عدالت قائم کی ہے اور وہ ایک مختصر طریقہ ہے آرمی ایکٹ میں, وہ عام جج نہیں ہوں گے, وہ آرمی کے ہی لوگ ہوتے ہیں, افسران ہوتے ہیں جن پر مشتمل ایک عدالت قائم ہوتی ہے. لیکن یہ تو عدالت کے فیصلے پر منحصر ہے, اگر عدالت بھی کہتی ہے کہ اس کو اختیار سماعت ہے اس عدالت کو تو پھر وہ بات نہیں آئے گی سامنے. پھر مشرف صاحب اگر چاہیں گے عدالت کے فیصلے کے خلاف, اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے ان کی سزا کے خلاف, وہ آگے رٹ کر سکیں گے غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ میں, یا معاملے کو وہ براہ راست سپریم کورٹ اگر لے جائیں تو یہ بظاہر ممکن نظر نہیں آتا. میرا اپنا ہی خیال ہے کہ اگر یہ عدالت خصوصی عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ اختیار سماعت اس کو ہے, اس کے خلاف ان کو ایک رٹ پٹیشن, ایک موضوع اس کے خلاف چارہ جوئی کا ایک رستہ ہوگا, تو پھر دیکھیں گے معاملہ کہاں جاتا ہے. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ جمعے کے دن عدالت کہے کہ اختیار سماعت ہے اور اسی دن فرد جرم بھی عائد کر.
اگر خصوصی عدالت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے مقدمے کی سماعت کا حق حاصل ہے تو پھر کارروائی کی صورت کیا ہوگی؟ سلمان اکرم راجہ وضاحت کرتے ہیں,
فرد جرم کے بعد پھر گواہی کا مرحلہ ہوتا ہے, گواہ لائے جاتے ہیں, شہادت ریکارڈ ہوتی ہے. لیکن فرد جرم عائد ہونے کے بعد بھی مشرف صاحب نے اگر ہائی کورٹ کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ ان کا فیصلہ اختیار سماعت کے حوالے سے درست نہیں ہے, ان کو اس سے خصوصی اختیار سماعت نہیں ہے, تو کسی بھی مرحلے پر اگر ان کی پٹیشن اختیار سماعت کے فیصلے کے خلاف منظور ہوتی ہے تو تمام کاروائی حذف ہو جائے گی.
اچھا, تو
مجھے اس کا امکان بہت کم نظر آتا ہے کہ پہلے تو یہ کہ عدالت اپنے خلاف فیصلہ دے. گمان غالب یہی ہوگا کہ عدالت یہی کہے گی خصوصی عدالت کے اس کو اختیار سماعت ہے, اور اس کے بعد بھی آگے اپیل میں یا ریپوٹیشن میں امکان کم نظر آتا ہے کہ کوئی بھی عدالت یہ فیصلہ دے کہ یہ معاملہ ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے. داری کا ایک اپنی نوعیت کا مقدمہ ہوتا ہے, اس کا ملٹری ایکٹ سے بظاہر کوئی تعلق نہیں.
خصوصی عدالت کی طرف سے اپنے با اختیار ہونے کے فیصلے اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد مقدمے کی کارروائی مکمل ہونے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں,
یہ معاملہ ہفتوں میں ہی میرا خیال ہے حل ہو جائے گا. اگر اختیار سماعت کے حق میں خصوصی عدالت فیصلہ دیتی ہے اور مشرف صاحب اس کے خلاف رٹ کرتے ہیں یا سپریم کورٹ میں پٹیشن کرتے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ معاملے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی عدالت اس معاملے کو زیادہ طول نہیں دے گی, اور یہ معاملہ ہفتوں میں نہیں تو ایک آدھ ڈیڑھ مہینے میں ختم ہو جائے گا, اور پھر جو بھی عدالت اختیار سماعت کے قابل سمجھی جائے گی اس کو معاملے کو کاروائی کو آگے بڑھانا ہوگا.
یہ تھے سلمان اکرم راجہ, ایک بہت ممتاز نام قانونی شعبے سے جو سابق صدر پرویز مشرف کی آج عدالت میں پیشی اور اس کے بعد سامنے آنے والی صورتحال کا ایک تجزیہ کر رہے تھے. ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلیں گے. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان سے ڈاکٹر حسن عسکری رضوی اور یہاں عارف انصار صاحب. تو ابھی ان دونوں صاحبان سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع. السلام علیکم حسن عسکری رضوی صاحب. السلام علیکم عارف انصار صاحب.
وعلیکم.
تو جی اب ہم شروع کرتے ہیں مشرق وسطی کے بارے میں. کچھ ہمارے پاس چیزیں ہیں اور اس کے بعد اسپیشل رپورٹ بھی مشرق وسطی ہی کے بارے میں ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری ٹیونس کے اچانک دورے پر وہاں پہنچے اور ملک میں جمہوری منتقلی کے عمل کے بارے میں اعلیٰ عہدیداروں سے تبادلہ خیال بھی کر رہے ہیں. ٹیونس وہ ملک ہے جہاں سے ایک طرح سے عرب اسپرنگ کے مظاہروں کا آغاز ہوا. اب ٹیونس میں نئے آئین کی توثیق کی گئی ہے جس کے بارے میں مبصر کہتے ہیں کہ عرب دنیا میں اسے انتہائی پروگریسو کہا جا سکتا ہے. ٹیونس میں اگر جمہوری عمل بہتر انداز میں چل نکلتا ہے تو باقی خطے کے لیے اس کے اثرات کیا رہیں گے؟ رضوی صاحب آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟
یہ ہے کہ اثرات تو ایک ملک سے دوسرے ملک پہ ہوتے ہیں, کیونکہ جو لوگ سیاست میں ہیں یا گورنمنٹ یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ پھر آئیڈیاز لے کے اپنے حوالے سے اور اپنے کانٹیکٹ میں آگے چلتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا ماڈل پوری طرح وہاں پہ نقل ہوتا ہے, ریپلیکیٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے ایک آئیڈیاز جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں چل سکتے ہیں. کیونکہ آئین کو بنانا, ایک لبرل آئین کو بنانا جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ایک نئی ٹریڈیشن ہے.
جان کیری شام, ایران اور مشرق وسطی امن عمل پر بات چیت کے لیے متحدہ عرب امارات کے دورے پر تھے اور اب وہ مشرق وسطی امن عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے فلسطینی رہنما محمود عباس سے ملاقات کرنے والے ہیں. اور امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا یہ ہے کہ دونوں کی ملاقات بدھ کے روز پیرس میں ہوگی. عارف انصار صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ مشرق وسطی میں اسرائیل فلسطین کے درمیان امن کے عمل کی پیش رفت کے بارے میں آپ کیا امکانات دیکھتے ہیں؟
یہ تو وحجت ہے کہ آن گوئنگ پروسیس ہے. جس طرح آپ کو پتا ہے یہ ایک تاریخی کانفلکٹ ہے اور کافی اس میں اوپر نیچ آتی رہتی ہے, کبھی اس میں تیزی آ جاتی ہے, کبھی اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. تو یہ کہنا, یہ اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. تو ابھی پھر جو ایک نئی تیزی دیکھی گئی ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی پش ہے کہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے, اور جو کہ ایک بریک کے بعد یہ نیا عمل شروع ہوا ہے, اور اس میں ابھی بھی وہی ایشوز اپنی جگہ ہیں جو کہ زیادہ تر پرابلم اور ڈفرینسز کا نتیجہ جن سے بنتا ہے, جس میں کہ ریفیوجیز کا ایشو بھی ہے, جو جیروسلم کے اپنے سٹیٹس کا ایشو ہے, اور بھی اس میں اور تنازعات بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپلیکسٹی وہ یہ ہے کہ مشرق وسطی خود چینج ہو رہا ہے. وہاں پہ جو بیلنس آف پاور ہے وہ اس میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں, جس میں مغرب اور ایران کا ڈیٹرنٹے شامل ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ عرب اسپرنگ کی وجہ سے حکومتوں کی نیچر چینج ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجپٹ میں بڑی تیزی سے ایک دو سال کے اندر نئی حکومت آ بھی گئی.
جی اس کے بارے میں عارف صاحب ہم اسپیشل رپورٹ میں بات کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فریم ورک واقعی کسی ٹھوس انداز میں سامنے آئے گا جس کے بارے میں کوشش کی جا رہی ہے؟
نہیں, لگ تو نہیں رہا. مطلب اس میں پیچیدگیاں ابھی بھی ہیں, بات چیت چل رہی ہے, لیکن کوئی ایسے سائنس نظر نہیں آ رہے جو ہم کہیں کہ ایک دم کوئی بہت ڈرامیٹک ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے.
ایران اور چھ عالمی طاقتوں کے گروپ کے مذاکرات کار ویانا میں آج ملاقات کر رہے ہیں, اور اس کا مقصد تہران کے جوہری پروگرام کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے متعلق طویل المدت معاہدے کو یقینی بنانا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پانچ مستقل اراکین امریکہ, برطانیہ, چین, فرانس اور روس کے علاوہ جرمنی پر مشتمل چھ عالمی طاقتوں کا گروپ یہ چاہتا ہے کہ نئے معاہدے میں ایران یہ یقین دہانی کروائے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا, جبکہ اس کے بارے میں ایران چاہتا ہے کہ اس کے خلاف عائد تمام تعزیرات کو ختم کر دیا جائے. پابندیوں کے باعث تہران کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے. پیر کو ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے بھی کہا ہے کہ بات چیت کا عمل کسی جانب نہیں بڑھے گا, لیکن انہوں نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی. تو رضوی صاحب, یہ آپ کیا سلسلہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی جانب تو نہیں بڑھے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی, تو اس عمل کو آپ کس حد تک اور کس انداز میں آگے بڑھتا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے, ایران کی جو اندرونی پالیٹکس ہے اس کی پرابلم یہ ہے کہ طویل عرصے تک جو ہے پاکستان ایران اور امریکہ تعلقات سے جھگڑے رہے ہیں, اور اب جو فلیکسیبلٹی ایران نے شو کی ہے وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس فلیکسیبلٹی میں یقین نہیں رکھتے, تو اس طرح جو ان کے رہبر ہیں انہوں نے ایک قسم کا درمیانہ رستہ اختیار کیا کہ جہاں ایک طرف انہوں نے شکوک کا اظہار کیا اس کی کامیابی پہ, دوسری طرف اس کی مخالفت بھی نہیں کہی, کیونکہ ایران کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کی اقتصادی جو مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیوکلئر پہ کوئی رضامندی اختیار کر لی جائے, اور اگر وہ ہو جاتی ہے تو اس کی جو تو آئل کی ٹریڈ ہے وہ بڑھتی ہے, دوسرا جو پیسے فریز ہوئے ہیں امریکہ میں وہ مکمل طور پہ مل جائیں گے, ابھی صرف 500 million dollars ان کو ملے ہیں, تو اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اس اکنامک سٹیبلائزیشن کے بعد ایران جو ہے وہ بہتر کردار ادا کرے گا, تو ایک نئی اپروچ ایڈاپٹ کرنے کی کوشش ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ایگریمنٹ پہ گفتگو اب شروع ہو رہی ہے اس کے کیا رزلٹ ہوتے ہیں.
اچھا یہ عارف صاحب آپ اس کے بارے میں بتائیے, ابھی آپ سن رہے تھے رضوی صاحب جو بات بتا رہے ہیں کہ اس کی صورت ابھی بعد میں پتہ چلے گی, لیکن طویل المدت سمجھوتے کو یقینی بنانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ٹھوس انداز میں کچھ اقدام کیے جائیں گے, نہ صرف 6 عالمی طاقتوں کی طرف سے بلکہ ایران کی طرف سے بھی؟
بس یہ ایک اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک انگیجمنٹ کا پروسیس ہے جو شروع ہوا ہے, اور جو کہ لاسٹ ایئر نومبر میں جو ڈیل طے پائی جسے انٹرم ڈیل بھی کہا جا رہا ہے, کہ وہ بہت بڑی بریک تھرو تھی, انگیجمنٹ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے کچھ چھوٹ ملی ہے ایران کو, لیکن اس میں پھر بھی ڈفرینسز ہیں اور کمپلیکسٹیز ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ ڈفرنس ہے کہ کیا یہ کنٹینمنٹ ہے ایران کی نیوکلیئر پروگرام کی یا اس کو یہ الیمینیشن ہے, اور دوسری طرف سے ایران کی طرف سے بھی اسی طرح کے بیانات ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ الیمینیشن ہے, وہ کچھ چیزوں کو اگری کر رہے ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جوہری ٹیکنالوجی کا حق ہے خاص طور پہ سائنسی ریسرچ مقاصد کے لیے.
اچھا.
تو یہ ڈفرنسز اپنی جگہ ہیں, لیکن اس میں پازیٹیو یہ ہے کہ یہ ایک انگیجمنٹ ہے, اور انگیجمنٹ میں جو ہے ڈفرینسز ریزالو بھی ہوتے ہیں اور ڈفرینس چلتے بھی رہتے ہیں, تو لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ جو کہ ہر طرف سے یہی سائن مل رہا ہے کہ کوئی بریک تھرو یا ایک قسم کا لانگ ٹرم میں اس طرف موومنٹ ہے.
اس وقت آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع, اور آج ہم نے اسپیشل رپورٹ جو ہے آپ سمجھیے کہ اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں مشرق وسطی کی خاص طور پر, جس میں ہم شام کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا مصر کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عراق کی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی اور یہاں سے عارف انصار صاحب ہیں, تو انہیں سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب سے میرا سوال ہے, ڈاکٹر صاحب جنیوا ٹو نامی مذاکرات شام کی حکومت اور بے مخالف کے درمیان دو مرحلوں میں طے پائے, آخری اور دوسرے مرحلے میں بھی کوئی بڑی بریک تھرو یا تبدیلی نہیں ہو سکی, اور اس مرحلے میں دونوں فریقوں کی جانب سے کسی آئندہ تاریخ کا اعلان بھی نہیں ہوا, تو کیا اب ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ مذاکرات معطل ہو گئے ہیں یا بالکل ختم ہو گئے ہیں, اس کو کس طرح سے دیکھیں گے آپ؟
دیکھیں, کوشش تو اب بھی امریکہ کی اور دوسرے کچھ عرب کنٹریز کی یہی ہے کہ ایک ڈائیلاگ کے ذریعے کوئی ایسا راستہ جو ہے وہ نکال لیا جائے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سیریا کی حکومت ہے وہ جو ہے ساری گیم کے اندر بشار الاسد کو رکھنا چاہتی ہے, جبکہ سعودی عربیہ اور دوسرے یو اے ای وغیرہ جو ہے, قطر ہے, کویت ہے, یہ چاہتے ہیں کہ میں بشار الاسد کو فارغ کر کے وہاں انٹرم کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو جو پھر ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن کا جو ہے پروسیس آگے بڑھائے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ فارمولہ جب تک بڑی طاقتیں قبول نہیں کرتی امپلیمنٹ نہیں ہوگا, اس کا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ان کے سیریا کے اندر جو گروپس فائٹ کر رہے ہیں اپوزیشن میں, ان سب میں بھی آپس میں اتحاد اور تعاون نہیں ہے, وہ جہاں بشار الاسد کے خلاف لڑ رہے ہیں وہاں دوسری طرف وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی سفارا نظر آتے ہیں, تو زیادہ کیوٹک سچویشن یہ ہے کہ سیریا کے اندر پیدا ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے.
عارف انصار صاحب ایک سوال اور ہے یہاں شام کے معاملے کو دیکھتے ہوئے, خطے کے دو اہم ملک اس سلسلے میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں, ابھی ڈاکٹر رضوی بات کر رہے تھے جو دوسری طاقتیں بھی اس سلسلے میں انوالوڈ ہیں, آپ کے خیال میں اگر شام میں 3 سال سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے اس مذاکراتی عمل میں ایران اور سعودی عرب کو شامل کر لیا جائے تو کچھ بات آگے بڑھنے کا امکان ہو سکتا ہے؟
ہاں لیکن میرا خیال پھر بھی اس میں جو میجر ایشو وہ یہی ہے کہ کیا اسد صاحب کو جانا پڑے گا یا کیونکہ جو اپوزیشن گروپس ہیں ان جو سیویئر کے اپوزیشن گروپس ہیں ان کی بھی مین ڈیمانڈ یہی رہی ہے کہ جو اسد صاحب ہیں ان کو جانا پڑے گا اور اس کے بعد ایک ٹرانزیشن گورنمنٹ آئے گی اور اس پہ ڈس اگریمنٹ ہے اور ایران اور روس جو ہیں وہ بظاہر سپورٹ کر رہے ہیں سیریا کی حکومت کو تو اگر وہ ٹاکس میں شامل ہو بھی جائیں تو ایک تو یہ ہے کہ ایران کے شامل ہونے سے جو دوسری قوتیں ہیں انہیں بہت تکلیف ہے اور یہ پہلے بھی جب بھی ریسنٹلی ان کو انویٹیشن دی گئی تھی تو اپوزیشن گروپ جو سیریا کے تھے انہوں نے بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دے دی لیکن یہ ہے کہ ان کی سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی کڑیاں ہیں کہ جو نیوکلیئر ٹاکس ڈیٹینٹیو ایران اور مغرب کا چل رہا ہے وہ کس طرح سے اثر انداز ہوگا سیریا کی سچویشن پہ اور جو جنیوا ٹو کی ٹاک چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو امریکہ اور روس کے جو اور عالمی لیول پہ جو بات چیت یا ایشوز چل رہے ہیں وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں.
یہاں پہ رضوی صاحب سے میرا سوال ہے. رضوی صاحب جیسے کہ ابھی عارف انصار صاحب بھی اشارہ اسی طرف کر رہے تھے, امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ابھی یہ کہا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد کے طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس وقت جیسے کہ شام میں صورتحال ہے وہ کسی بھی پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ ہیں. ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف دہشت گردی کی بات کریں اور ان کے جانے کی بات نہ کی جائے, لیکن روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے یہ کہا ہے کہ باغیوں کے حمایتی جن میں امریکہ بھی شامل ہے وہ بشار الاسد کو چونکہ الگ کرنے کی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اس لیے بات کہیں آگے نہیں بڑھ رہی. تو یہ اس طرح یہ نہیں ہے کہ وہ طاقتیں جو کہ اس سلسلے میں آگے بات کو بڑھا سکتی ہیں ان کے اپنے درمیان میں بہت ساری اختلاف رائے ہے, کس طرح اس کو دیکھا جائے گا, کیسے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟
دیکھیے اصل مسئلہ تو یہی ہوا ہے نا کہ جو بڑی طاقتیں ہیں روس ہے چین ہے اور امریکہ اور امریکہ کے ساتھی ہیں وہ کیونکہ ایک بات پہ رضامند نہیں ہو سکے تو اس کی وجہ سے یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے. دوسرا میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بشار الاسد کی گورنمنٹ جو ہے وہ سروائیو کر گئی ہے 3 سال, یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ اتنی مخالفت اندرونی اور بیرونی مخالفت اور وائلنس کے باوجود حکومت کی انٹرنل ریوولٹ سے کولیپس نہیں کی, کچھ لوگوں نے ساتھ چھوڑا ضرور ہے. تو اس ریزیلینس کی وجہ سے اس بچاؤ کی وجہ سے بھی انہیں بین الاقوامی رشین یا چائنیز سپورٹ مل جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر بڑی طاقتیں اس پہ رضامند ہوں تب تو شاید یہ مسئلہ جلدی حل ہو, ورنہ یہ مسئلہ اتنی جلدی حل نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ جو سعودی عربیہ یا اس قسم کی جو ریاستیں ہیں یہ تھوڑی بہت مدد تو کر سکتی ہیں لیکن ان میں اپنی کیپیسٹی نہیں ہے ڈائریکٹلی انٹروین کرنے کی, وہ اسی انتظار میں ہے کہ امریکہ اور یورپ کوئی ڈائریکٹ انٹروینشن کریں, لیکن امریکہ اور یورپ میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ انٹروینشن نہیں کریں گے.
عارف انصار صاحب شام کے بارے میں یہ آخری سوال ہے میرا کہ حزب مخالف نے اپنا نیا فوجی سربراہ مقرر کیا ہے کیونکہ ان کے خیال میں ان کا اثر و رسوخ کچھ کم ہو رہا تھا. ابھی رضوی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے حزب اختلاف کے درمیان اتحاد نہیں ہے, اختلافات کافی ہیں. مسٹر احمد جاربہ جو ہیں وہ اب اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی کوشش میں ہیں. اب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ حزب اختلاف کے یہ مختلف دھڑے جو ہیں ان کو یکجا کرنے کے لیے کس طرح کی حکمت عملی وہاں درکار ہے؟
ہاں یہ بھی ایک ڈائنامکس ایسی ہے کہ جو کہ ایوالو ہو رہی ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 قسم کے گروپ شامل ہیں جو کہ ایک کو کہا جا رہا ہے کہ لوکل گروپس ہیں, لوکل ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں, پھر دوسرے لیول پہ القاعدہ ایفیلیٹڈ گروپس ہیں جن کے ریجنل یا گلوبل عزائم ہیں, اور تیسری طرف پہ یہ ریبل اپوزیشن گروپس ہیں, ماڈریٹ آپ انہیں کہہ لیں یا لبرل کہہ لیں جو کہ فری سیریان آرمی سے ریلیٹڈ ہیں. تو اب ان تینوں کے درمیان بھی ایک کشمکش سی چل رہی ہے. ریسنٹلی جو ڈائنامکس دیکھی گئی ہے کہ جو کہ لوکل گروپس ہیں اسلامک لوکل گروپس ہیں تو وہ لیس وائلنٹ ہیں, اور ایسے کچھ شواہد ملے کہ جہاں پہ فری سیرین آرمی اور یہ جو لوکل اسلامک گروپس ہیں اسلامسٹ گروپس انہوں نے مل کے القاعدہ کے افیلیٹڈ گروپس کے خلاف کچھ جنگ بازی کی. تو ابھی یہ, اور پھر ہم نے یہ بیانات بھی سنے کہ ایمن الزواہری نے ریسنٹلی جو آئی ایس آئی ایس ہے اس کو ڈس آن کرنے کا بیان دیا کیونکہ وہ شاید ان کی ڈائریکشن فالو نہیں کر رہے تھے, اور وہ وائلنس بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ان کی بدنامی بھی ہو رہی ہے لوکلی. تو یہ ڈائنامکس ابھی ساری چل رہی ہے, لیکن اگر دیکھا جائے کہ اگر جو لوکل اسلامسٹ گروپس ہیں اگر وہ یہ فری سیرین آرمی کی طرف کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو فری سیرین آرمی ہے وہ کچھ پوزیشن بنانے کی اپنی کوشش کر سکے سیریا کے اندر. لیکن پھر کمپلیکیشن یہی ہے کہ دوسری سائڈ پہ جو سیریا کی فوج ہے وہ روس اور ایران کی طرف سے سپورٹ ہے, تو پھر ایک اسٹیل میٹ بن جاتا ہے,
نئی نئی چیز آ جاتی ہے. رضوی صاحب, اب مصر کی صورتحال کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. بدستور پیچیدہ ہے وہاں, سابق صدر مرسی پر دہشت گردی کے الزامات ہیں, جنرل عبد الفتاح السیسی نے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. اب اس کے بارے میں بھی بڑی دلچسپ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس کی توثیق کر دی ہے, جبکہ امریکہ کی طرف سے روس کے اس فیصلے کے بارے میں تشویش اور تحفظات کا اظہار ہو رہا ہے, کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مصر کے عوام کا اپنا ذاتی معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ کریں, اس میں کسی دوسرے ملک کو اپنی رائے نہیں دینی چاہیے. تو مشرق وسطی میں یہ بڑی قوتوں کے موقف کس حد تک اثر انداز ہوتا دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں, مصر کے اندر سب سے بڑا مسئلہ تو اندرونی خلفشار ہے یا آپس میں ہے مرسی کا اور ملٹری گورنمنٹ کا, لیکن اس میں یہ ہے کہ بین الاقوامی قوتیں جو ہیں وہ صرف اس لیے مرسی کو سپورٹ کرنے کے لیے رشیا تیار ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کولیپس حکومت ان کی نہیں کرے گی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر اندرونی طور پہ رجیم کولیپس کرتی ہے تو پھر رشیا ان کی مدد نہیں کر سکے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کے کس حد تک یہ مفاد میں ہے کہ یہ رجیم جو ملٹری رجیم ہے وہ کولیپس کر جائے, کیونکہ جو مرسی کی حکومت اگر دوبارہ واپس بھی آتی ہے تب بھی اندرونی خلفشار جو ہے وہ بڑھے گا, اور وہاں ان کی فوج کے علاوہ جو ہے اور کوئی اس جھگڑے میں ہولڈ نہیں کر سکے گا کنٹری کو. لیکن پرابلم فوج کی صرف یہ ہے کہ وہ ایک تسلی بخش سیاسی حل نہیں نکال سکیں گے. تو ایجپٹ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیریا کی طرح یہ غیر یقینی قسم کی صورتحال اور انٹرنل خلفشار بھی کچھ عرصہ چلے گا. اگرچہ فوج وقتی طور پہ اس کو کنٹرول کر رہی ہے, مینیج کر رہی ہے, لیکن لانگ ٹرم سولوشن ان کے پاس نہیں ہے.
لیکن اگر اب مجھے معلوم ہے رضوی صاحب آپ کو بالکل اب جانا ہوگا, لیکن مجھے یہ چلتے چلتے ایک جواب دیجیے گا, مصر کی اگر تاریخ کو آپ دیکھیں, لمبے عرصے کی اس کی تاریخ کو دیکھیں, تو فوج کا بہت نمایاں اور اہم کردار رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کا کردار کم ہوگا اور کسی وقت جمہوری انداز میں کچھ صورتحال سامنے آ سکے گی؟
دیکھیے, یہ بات درست ہے کہ فوج کا بڑا اہم کردار رہا ہے, اور اب بھی میرا خیال ہے اس کا کردار ختم نہیں ہوگا, کیونکہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیوائڈیڈ ہیں اس سارے جھگڑے کی ہے. لیکن جب مرسی کی پارٹی جیتتی ہے تو انہوں نے بجائے اس کے کولیشن بلڈنگ کا کام کرتے, انہوں نے کاروائی یہ کی ہر جگہ اپنے بندے جو ہے وہ گھسا کے ایک مونوپولسٹک انداز میں حکومت چلانے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے بہت سی سیاسی قوتیں جو پہلے مورسی کے حق میں تھیں وہ بھی مورسی کا ساتھ چھوڑ گئی. تو اس لیے پولیٹیکل فورسز کو یہ ریکگنائز کرنا ضروری ہے کہ جب وہ ملٹری کو ریپلیس کرتے ہیں یا ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کو ریپلیس کرتے ہیں, اس کے بعد ایک نظریاتی حکومت کی بجائے اگر کولیشن بلڈنگ پولیٹیکل فورسز کی ہو تو وہاں استحکام ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ یک طرفہ طور پر ایک نظریاتی طور پر صرف اپنے آدمی کو ڈھونڈیں گے تو جو لوگ آپ سے تنگ ہوں گے وہ فوج کے ساتھ مل کے آپ کا تختہ کر دیں گے, جیسا ایجپٹ میں ہوا ہے.
بہت بہت شکریہ رضوی صاحب, میں بہت مشکور ہوں آپ, تو آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب میرا پروگرام کا آخری ہی سوال ہے عارف انصار صاحب, آپ سے میں بات کرتی ہوں. عراق میں تشدد کی صورتحال کافی تشویشناک ہے, آج پھر وہاں پر دو کار بم دھماکے ہوئے ہیں. اچھا, وہاں پر مقتدی الصدر نے بھی سیاست سے الگ ہونے کے فیصلے کا اعلان کیا ہے, یہ اس کے بارے میں اگر وقت ہوا تو بعد میں بات کریں گے. لیکن عراق میں اس بڑھتے تشدد کے اصل عوامل اور محرکات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے یہ پہلے بہت بات کی کہ شیعہ اور سنی معاملہ ہے, فرقہ وارانہ صورت ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ اور قوتیں وہاں پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں کام کرتے ہوئے, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
یہ عوامل بالکل ہیں, اس کو ذرا اس تسلسل میں دیکھنا پڑے گا کہ جو وہاں ایک چینج آف بیلنس آف پاور ہوئی, صدام حکومت کی تبدیلی اور ان کی جو باہر سے اب وہاں آپریشن بھی ہوا امریکہ اور ویسٹ کی طرف سے, اور اس کے بعد سے جو سیاسی اور سیکیورٹی سچویشن کی جو چینج آئی, پھر اب امریکن فورسز نے وڈرا کیا, اور اس کے بعد ایک صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک کیوس پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ اب حکومت جو ہے وہ شیعہ فورسز کے پاس ہے, سنی جو تھے جو پاسٹ میں پاور میں تھے اب وہ نہیں ہیں. اچھا, جو وہاں بھی ماڈریٹ ٹرائبل ہیں, ماڈریٹ سنی ٹرائبز ہیں, وہ حکومت کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ القاعدہ لنکڈ ایکسٹریمسٹ جو ہیں, جو کہ عموماً ISIS سے بھی لنکڈ ہیں, جو سیریا میں بھی لگے ہوئے ہیں, ان کو کنارہ کش کیا جائے, اور یہ جس طرح کی یہ اب یہ انسیڈنسز ہو رہے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا, لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو تیل والے علاقے ہیں جس طرح کردستان وغیرہ ہے, وہ ڈائریکٹلی اپنا تجارت بڑھا رہے ہیں ترکی جیسے ملکوں سے, اس کی وجہ سے بھی جو ہے ٹینشن عراق میں بڑھ رہی ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کا کیا رول ہے اس میں, اگر جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے اکنامک ڈیلنگ میں, کیا وہاں ایران کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے, کیا جو سنی ممالک ہیں سعودی عربیہ قطر مطلب وہاں پہ ان کا کیا رول ہے, تو یہ سب ایک کنیکٹڈ سی سچویشن ہے اور جو ایک ٹرموائل مڈل ایسٹ میں دیکھنے میں آ رہا ہے اس کی ایک کڑی ہے, اور اس کا ایک یہ ایلیمنٹ شیعہ سنی بھی ہے, لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ابھرتی ہوئی نئی سی سچویشن بھی بن رہی ہے کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ جو عراق کے پرائم منسٹر, انہوں نے ریسنٹلی امریکہ کا بھی دورہ کیا اور انہوں نے مدد مانگی کہ جو وہاں پہ ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے خلاف جنگ کرنے میں مدد کی جائے, تو امریکہ نے ظاہری بات ہے کہ امریکہ نے تو وہاں سے وڈرا کیا ہے, تو اب تو امریکہ کی نئی جو پالیسی اس میں ڈائریکٹ فٹس آن دا گراؤنڈ کی طرف بہت ریلکٹنس ہے, تو انہوں نے اسلحے کی پرامس ان کو کی کہ وہ ان کو فراہم کیا جائے گا کہ ایکسٹریمسٹ کے خلاف لڑنے کے لیے.
بس اس کا چلتے چلتے ایک کامنٹ کر دیجیے گا کیونکہ ہمارے پاس آخری ہی ایک ڈیڑھ منٹ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم نوری المالکی جیسا کہ پہلے کیا جاتا تھا کہ ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائے کوالیشن, تو اس سے صورتحال کے بہتر ہونے کا امکان ہو سکتا ہے, لیکن اب جب کہ دوسرے محرکات کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس صورت میں براڈ بیسڈ گورنمنٹ کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟
وہ تو ظاہر ہے کہ یہ اگر کنسنسس اور براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائی جائے تو وہ تو حل ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جو اکنامک سچویشن وہ جس وجہ سے بھی خراب ہو رہی ہے, وہ پولرائزیشن بڑھ رہی ہے اور کسی ایشو پہ بھی کنسنسس بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو یہی سچویشن عراق میں بھی ہے کہ وہ جو گورنمنٹ ہے نوری الملکی صاحب کی اس پہ کرٹیسزم ہے کہ وہ گریوینسز بڑھ رہے ہیں سنی جو پاپولیشن ان کی طرف سے کہ ان کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے, لیکن اگر یہ براڈ بیسڈ بنایا جا سکے جس طرح کے ایجپٹ کی بھی ابھی بات ہو رہی تھی تو معاملے کا حل تو وہی ہے, لیکن پولرائزیشن اتنی بڑھ رہی ہے سوسائٹی میں مختلف وجوہات کی وجہ سے کہ وہ اچیو کرنا بڑا مشکل ہے.
عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ تھے, پولیٹیکس سے ان کا تعلق ہے, ابھی ہم بات کر رہے تھے ہمارے اپنی اسپیشل رپورٹ میں, ہم نے بات کی شام کے بارے میں, مصر کی صورتحال کا جائزہ لیا, اور ابھی عراق میں مختلف جو قوتیں ہیں مختلف محرکات اور عوامل ہیں ان کے بارے میں عارف انصار صاحب بات کر رہے تھے. عارف صاحب آپ سے میری پھر بات ہوگی, آپ کا میں بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں, اور کیونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. آج ہم نے جن موضوعات پر بات کی اس میں پاکستان میں طالبان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی اس کے تعطل کی ضمن میں بات کی, اس کے علاوہ سابق صدر جناب پرویز مشرف کی عدالت میں پیش ہونے اور ان پر فرد جرم عائد نہیں ہوئی, آگے کیا ہو سکتا ہے, ایک ممتاز ماہر قانون اس بارے میں اپنی رائے کا انہوں نے اظہار کیا, ایران کے وزیر داخلہ کے بیان پر تشویش کا اظہار پاکستان کی طرف سے جو ہوا اس کی صورت کیا رہی, تجزیہ کاروں نے اس بارے میں بات کی ہے, اور اس کے بعد آخری سیگمنٹ ہماری مشرق وسطی کے بارے میں تھی. تو ان سارے موضوعات کو آپ نے سنا ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند بھی آیا ہوگا. اب ہم اجازت چاہتے ہیں, میرے ساتھ پروڈیوسر ندیم یعقوب اور انجینئر مارٹن کروسس کو اجازت دیجیے, بہجت کی آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.